الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج جمعرات ہے، جمعرات کے دن ہمارے ہاں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شعر فاق کتاب سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ ششم سے حقوق کا بیان جاری ہے، اور آج انشاءاللہ مہمان کے حقوق بیان کیے جائیں گے. موجودہ نظام تمدن میں گو مہمانی کی زحمت ہوٹلوں اور ریسٹورانوں نے اپنے سر لے لی ہے، مگر گزشتہ نظام تمدن میں اس کی جگہ نہایت اہم تھی، اور اب بھی مہمان نوازی مشرقی تمدن کی خمیر میں داخل ہے، اور مغربی تمدن نے بھی اس کی رسمی حیثیت کو باقی رکھا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی وقت کسی کا مہمان ہوتا ہے، اس لیے کہنا چاہیے کہ سوسائٹی کے نظام میں اس کی حیثیت مبادل اخلاق کی ہے. آج ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ نیک سلوک و عزت کا برتاؤ کریں تو کل وہ ہمارے ساتھ کریں گے. گزشتہ مذاہب کے اخلاق میں مہمان نوازی کی تعلیم کا ذکر خصوصیت کے ساتھ نہیں، لیکن آل عرب میں مہمان کا بہت بڑا حق سمجھا جاتا تھا. مہمان کی خدمت اور افادت میزبان اپنا فرض سمجھتا تھا. اسلام آیا تو اس نے اس فرض کی اہمیت کو اور بڑھا دیا. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر سورہ زاریات کے نایتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ کا حدیث الزیب ابراہیم المکرمین، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، فراء الى اهلی فجاء بعجل سمین فقربوا الیہم قال لا تاکلون فوجس من خیفۃ قالوا لا تخف وبشروا وہ بھی غلام علیم. اے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی تم تک پہنچی ہے کہ جب یہ لوگ ان کے پاس آئے تو آتے ہی السلام علیکم کی ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور دل میں کہا کہ یہ لوگ تو کچھ اجنبی سے معلوم ہوتے. پھر جلدی سے اپنے گھر جا کر ایک موٹا تازہ بچھڑا یعنی اس کا گوشت بنوا کر مہمانوں کے لیے لائے، ان کے سامنے رکھا. تو انہوں نے تعمل کیا، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ لوگ کہتے کیوں نہیں، اس پر بھی انہوں نے کہنے سے انکار کیا. تب تو ابراہیم علیہ السلام سے جی جی میں ڈرے، انہوں نے ان کی حالت دیکھ کر کہا کہ اس طرح کا اندیشہ نہ کرے، ان کو ایک ہوشیار فرزند کی خوشخبری بھی دی. اس حکایت سے ادب مہمانداری کے متعلق حسب ذیل نتیجے نکالے جا سکتے ہیں. مہمان اور میزبان میں کلام کی ابتدا باہمی سلام سے ہونا چاہیے. مہمان کے کھانے پینے کا فوراً سامان کرنا چاہیے، کیونکہ روغان کے معنی سرعت کے ہیں. روغان کے ایک معنی چپ کے چلے جانے یا درزیدہ نگاہوں سے دیکھنے کی بھی، اس لیے مہمانوں کے کھانے پینے کا سامان مخفی طور پر ان کی نگاہ بچا کر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر مہمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے لیے کچھ سامان کیا جا رہا ہے تو وہ ذرائع تکلف اس کو روکیں گے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل عیال سے نہیں کہا کہ کھانے پینے کا سامان کرو، بلکہ چپکے سے خود کھانے پینے کا سامان کرنے چلے گئے. نمبر چار، کسی بہانے سے تھوڑی دیر کے لیے مہمانوں سے الگ ہو جائیں تاکہ ان کو آرام کرنے یا دوسری ضروریات سے فارغ ہونے میں تکلیف نہ ہو. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے پینے کا سامان کرنے کے لیے ان سے الگ ہو گئے. پانچ، مہمانوں کے سامنے عمدہ سے عمدہ کھانا پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موٹا تازہ بچھڑا ذبح کیا. نمبر چھ، کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کرنے ان کو کھانے کا حکم نہیں دینا چاہیے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے، یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ کھائیے. سات، مہمانوں کے کھانے سے مسرور نہ کھانے سے مغموم ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ بخیل ہوتے ہیں وہ کھانا تو مہمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ مہمان نہ کھائے یا کم کھائے تاکہ وہ قانون کے اور ان کے اور ان کے آل عیال کے کام آئے. اس لیے جب ان لوگوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا. ان کے دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ دشمن بن کر تو نہیں آئے. آٹھ، نہ کھانے کی حالت مہمانوں کو عمدہ الفاظ میں عذر کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان فرشتوں نے کہا اگر ہم نہیں کھاتے تو آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ کھا پی نہیں سکتے، بلکہ صرف آپ کے ایک فرزند لائق فرزند کے تولد کی بشارت دینے آئے. سورہ حجر میں حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا جو قصہ بیان کیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آرام و آسائش کے ساتھ میزبان مہمان کی عزت و آبرو کا بھی محافظ ہوتا ہے. اس لیے کوئی شخص ان کے ساتھ اہانت آمیز برتاؤ کرنا چاہے تو میزبان کے فرض ہے کہ مہمان کی جانب سے مدافعت کرے، کیونکہ اس سے خود میزبان کی توہین ہوتی ہے. اس لیے جب قوم لوط نے ان کے مہمان فرشتوں کے ساتھ توہین آمیز برتاؤ کرنا چاہا تو لوط علیہ السلام نے کہا قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفتحون واتقوا الله ولا تخزون. یہ تو قرآن مجید کے ضمنی ارشادات ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق میں مہمان نوازی کو بتصریح اس کا اہمیت دی کہ اس کو ایمان کامل کا ایک جز قرار دیا، اور فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا جائزہ عزت کے ساتھ دے۔ کہا گیا یا رسول اللہ اس کا جائزہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات کی اور مہمانی تین دن کی ہے، اس کے آگے مہمان پر صدقہ ہوگا۔ نیز فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اس کو چاہیے کہ اپنے قرابت کے تعلقات کو جوڑے رکھے۔ ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کے پاس تشریف لے گئے اور میں مجھے خبر ملی کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو، دن کو روزہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا بے شک۔ فرمایا ایسا نہ کرو، نماز بھی پڑھو اور سو بھی، روزے بھی رکھو بے روزہ بھی رہو، کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی۔ ایک حدیث میں ایک شب کی مہمان تو واجب ہے، پھر اگر مہمان کسی کے یہاں رہ جائے تو مہمان اس پر قرض ہے، چاہے وہ لے لے چاہے چھوڑ دے۔ چونکہ کئی مہمان ہونا میزبان کے لیے بہرحال ایک گناہ تکلیف کا باعث ہے، اور کسی کے یہاں بے وجہ مفت کھانا انسانی اور اسلامی غیرت کے خلاف ہے، اس لیے ضرورت دی کہ جہاں مہمان میزبان کو مہمان کے ہاتھ تواضع اور تعظیم و تکریم کی ہدایت کی، وہاں مہمان کو بھی بتا دیا جائے کہ وہ کسی دوسرے کے اخوان کرم سے حد ضرورت سے زیادہ فائدہ نہ اٹھائے۔ چنانچہ حدیث میں تدریج کر دی کہ مہمان کو کسی کا تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ اس سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی، اس پر بار پڑے گا۔ اس کے علاوہ تین دن سے زیادہ مہمانی صدقہ ہو جائے گی، جس کو خود غیور اور مخددار مہمان پسند نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، کیسے خوبصورت تعلیمات ہیں۔ یعنی ہر ایک کی رعایت رکھی گئی ہے، مہمان کی بھی ہے، میزبان کی بھی ہے، اور میزبان کے گھر والوں کی بھی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ اگر شریعت پر چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں گے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں گے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر خود بخود آ جائیں گی۔ ویسے بہت مشکل ہے، بالخصوص آج کل کے دور میں۔ ہمارے گاؤں وغیرہ میں پہلے حجرے ہوا کرتے تھے، حجرہ میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی مہمان آتا تھا ان کو حجرے میں ٹھہرایا جاتا تھا، اور حجرہ پورے محلے کا ہوتا تھا، لہذا پورے محلے کا مہمان ہوتا تھا، اور معاملہ بڑا آسان ہوتا تھا، وہ سادہ کہ ہر شخص جو ہے نا اپنے گھر سے کانا لاتا، اور کچھ زیادہ اپنے سے کچھ زیادہ، تو خود بھی ادری کھا لیتا، مہمان بھی والے کھا لیتے، اور مہمان کو ورائٹی بھی حاصل ہو جاتی۔ یہ مطلب ہے کہ اگر ایک قسم کا کھانا وہ نہیں کھا سکتا، بعض لوگ پرہیز کرتے ہیں، بعض لوگ کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کچھ چیزیں کھا سکتے کچھ چیزیں نہیں کھا سکتی، تو مختلف گھروں سے چیزیں آتی رہتی، تو اس میں ہر قسم کی چیز ہوتی تھی، کسی کا گوشت ہے تو کسی کا دال ہے تو کسی کا ساگ ہے، کسی کا مکئی کی روٹی، کسی کا گندم کی روٹی ہے، مطلب یہ کہ ہر قسم کا ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ مہمان کی بھی عزت ہو جاتی تھی، اور وہاں محلے والوں پر بھی کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا، بس وہ جیسا عام کھانا جو کھاتے تھے وہ اپنے ساتھ لے آتے تھے۔ تو یہ بہت اچھی رسم تھی جو آج کل تقریباً مفقود ہوتی جا رہی ہے، بہت ریئر انداز میں۔ وہاں حجرے اب بھی ہیں، لیکن یہ سٹائل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کہ وہاں پر آ جائے تو پورے علاقے کا، پورے محلے کا مہمان ہو، کیونکہ پہلے حجروں میں لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ اب یہ خبیث چیز آئی نا گھر میں، ٹیلی ویژن وغیرہ، یا پھر اس کے بعد موبائل، اس نے لوگ کو بڑا بزی کر دیا۔ اب گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں تو مہمان کے لیے ٹائم کیسے ہوگا؟ گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے تو مہمان کے لیے کیسے ٹائم ہوگا؟ تو بس، یعنی ابھی کل ہی میں نے پڑھا تھا، کسی نے بھیجا تھا کہ محفل کا یہ حق ہے کہ جب آپ کسی کے محفل میں ہیں تو اس وقت آپ اس کو توجہ دیں اور دوسری کسی کام میں مشغول نہ ہو. اب اس وقت یہ ہے کہ میٹنگوں میں بھی لے ہوئے ہوتے ہیں نا, سرکاری میٹنگوں میں بھی اس وقت بھی موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, موبائل پہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کی ذہنی حاضری بڑی ضروری ہوتی ہے اس میں, کیونکہ کوئی بھی بات ایسی ہو سکتی ہے جس میں اگر یہ سن لے تو اس کا کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کرے, تو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا کہا گیا ہے. ہاں جی, بعد میں کہا اچھا یہ بھی ہوا تھا. یہ ظاہر ہے مطلب ہم لوگوں نے اپنے اخلاقیات کو بہت پیچھے ڈال دیا. ہم لوگ جتنا سادہ زندگی کی طرف لوٹیں گے اتنا ہی زیادہ زیادہ شریعت پر عمل کر سکیں گے, کیونکہ جن اوقات میں شریعت یہ نازل ہوئی ہے اس وقت وقت بڑا سادہ تھا, تو سادگی کی وجہ سے اب اس پر عمل اب بھی آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن جتنے جتنے ہم اپنے لائف سٹائل میں کمپلیکیشنز لاتے جائیں گے تو اتنا اتنا ہم لوگوں سے وہ کام ہمارے لیے مشکل ہوتے جائیں گے اور پھر صرف کتابوں کی زینت رہ جائے گی. جیسے ابھی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں نا, تو کتابوں کی زینت رہ جائے گی اور بس ہم اس کا صرف وہ کریں گے, داد دیں گے, واہ جی کیا بات ہے جی. عملی طور پر اس کو ہمارے اپنے اندر لانا یہ کام بڑا مشکل ہو جائے گا. اب اس وقت گاؤں میں بھی گڑبڑ ہو گیا ہے چونکہ یہ چیزیں ادھر بھی پہنچ گئی ہیں, لیکن پھر بھی نسبتاً شہروں کے مقابلے میں کم ہے, تو اس وجہ سے وہاں پھر بھی کچھ نہ کچھ سادگی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے انسان قدرتی طرز پہ زندگی گزار سکتا ہے. بالخصوص اگر پہاڑوں میں جائیں ہم تو پہاڑوں میں اور صحراؤں میں مطلب وہاں پر نسبتاً سادگی موجود ہے, لیکن شہروں میں ایک دوسرے سے متاثر ہو جاتے ہیں. مثلاً بچے اپنے بچوں کو ہم اگر گھر میں کنٹرول بھی رکھنا چاہے تو باہر اسکول میں دوسرے بچے آتے ہیں ان سے متاثر ہو جاتے ہیں, وہ لوگ ظاہر مطلب ہے کہ اس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہماری زندگی میں یہ چیزیں بہت مشکل ہو رہی ہیں, لیکن اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا, ہمیں کچھ اپنی زندگی کو سادہ اور آسان بنانا پڑے گا, تکلفات کو کم کرنے پڑیں گے. تکلفات سے انسان کی زندگی نہ صرف تنگ ہو جاتی ہے بلکہ بہت ساری بیماریاں اس کے ساتھ آ جاتی ہیں, پریشانیاں, ٹینشنز, یہ ساری چیزیں اپنے تکلفات کی وجہ سے لوگوں کے آ جاتی ہیں. ورنہ اگر اپنی سادی زندگی میں ہم لوگ زندگی گزارے تو ٹینشن کم سے کم ہو جاتا ہے. اللہ پاک نصیب فرمائے. دوسرا چیپٹر شروع ہو سکتا ہے 6 بجے. چلیں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. مسلمانوں کے باہمی حقوق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف راوری سے پہلے عرب کا بچہ بچہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہوتا تھا. ایک ایک خون کا بدلہ کئی پشتوں تک جا کر لیتے تھے. اس طرح خاندان میں لڑائیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ جاری تھا اور ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے آپ کو ہمیشہ خطروں میں گرا ہوا پاتا تھا. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے چوکنا رہنا پڑتا تھا کہ وہ اس پر حملہ نہ کر بیٹھے. آپ سے تشریف لائے تو اپنے ساتھ خون کے رشتے سے بڑھ کر ایک اور رشتہ لائے اور وہ دین کا رشتہ تھا جس نے مدت کے بچھڑوں کو ملا دیا, دشمنوں کو بھائی بھائی بنا دیا اور خاندانی اور قبائلی اگانگی سے بڑھ کر اسلامی برادری کی اگانگی ان کے اندر پیدا کر دی. جس نے اس طرح ان کی ہر قسم کی عداوتوں کا خاتمہ کر دیا اور باہمی دشمنی کو ان کے دلوں سے ایسے بھلا دیا کہ وہ حقیقت میں بھائی بھائی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. اے مسلمان و اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور نہ تم مرد لیکن مسلمان اور اللہ کی رسی, اور نہ تم مرو لیکن مسلمان اور اللہ کی رسی سب سے سب مل کر مضبوطی سے پکڑے رہو, ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو. تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, پھر تم بھائی بھائی ہو گئے. مسلمانوں کے اس باہمی ملاپ اور محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل ظاہر فرمائے اور ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی روئی زمین کا سارا خزانہ بھی لٹا دیتا تو ان دشمنوں کو باہم ملا کر ایک نہیں کر سکتا تھا. وہ الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ ولی حکیم. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے, پیسوں سے آپ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. کیوں؟ پیسے میں حرص ہے, اور آپ جتنا پیسہ زیادہ آپ کا ہوتا ہے آپ کا حرص بڑھتی جائے گی, تو آپ کا تقاضا بھی بڑھے گا, نتیجہ تن اس پہ کبھی سیٹسفائی آدمی نہیں ہوتا. تو اگر مال کوئی خرچ کر لے تو اس سے یہ قوت والی بات نہیں پیدا ہو سکتی. ہم اپنے تھوڑا سا ذرا ارد گرد نظر ڈالیں کہ بعض لوگ بہت اپنے اوپر مشکل وقت گزار کے فارن وغیرہ جا کے پیسے کماتے ہیں اور گھر بیچتے ہیں, پھر ان کو پیسوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جن لوگوں پہ ان کے احساس ہوتا ہے, مثلا بھائیوں پر, چچاؤں پر, دوسرے لوگوں پر, آخر میں اس کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کم از کم ہم نے بڑے خطرناک قصے سنے. ہاں جی, بجائے ان کے احسان ماننے کے اور زیادہ ان سے مانگتے ہیں, اور پھر آخر میں بے شرمی اور مطلب ڈیٹ پن اور اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اصل میں وہ کچھ کر نہیں سکتا, وہ شریف آدمی ہوتا ہے جو پیسے بھیج رہا ہوتا ہے, شرافت کی وجہ سے تو بھیج رہا ہوتا ہے, ورنہ اگر شریف نہ ہو تو پھر تو یہ کام ہی نہ کرے. تو شریف آدمی سمجھ کر وہ کہتے ہیں بھائی یہ کمزور ہے, تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, اور مطلب یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اس طریقے سے وہ ایک ظلم کا سما بن جاتا ہے. اب اس کو تو انشاءاللہ اجر ملے گا جس نے ایسے کیا, لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے, تو بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں. تو یہ پیسہ ایسی چیز نہیں جو لوگوں کو جمع کر سکے, لیکن یہ جو دین ہے نا, یہ لوگوں کو جمع. اب یہ اگر یہی کام ایک دیندار آدمی پیسے بھیج رہا ہو, یہاں پر بھی دینداری ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اخوت اور محبت بڑھے گی اور احسان مندی والی بات ہوگی. تو گوئے جو چیز ملانے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے. دوسری بات, ہر قوم کے اندر اللہ پاک نے کچھ صفات رکھے ہوتے ہیں اور کچھ کمزوریاں رکھی ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ پاک کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. تو اب انسان کی ویسے اپنی فطرت ہے کہ اس کی اپنے خوبیوں پہ نظر پڑتی ہے, تو ہر ایک اپنی خوبیاں جب دوسرے قوم میں نہیں دیکھتے نا, تو ان کی حقارت, ان سے حقارت سے پیش آتے ہیں, اور دوسرے بھی اس طرح کرتا ہے, نتیجتاً آپس میں اختلاف اور مخالفت اور اس قسم کی چیزیں بن جاتی. اس چیز کو بھی صرف اور صرف دین ہی ختم کر سکتا ہے. بہت مختصر مثال میں لیتا ہوں, پاکستان جس میں چار صوبے ہیں اور چاروں کے اپنے اپنے کلچر ہیں, اپنے اپنے خوبیاں, اپنے اپنے مسائل ہیں. اگر قومیت کے بنیاد پر ہو تو پاکستان کبھی اکٹھا نہیں رہ سکتا، لیکن دین کی بنیاد پر بالکل اکٹھا رہ سکتا. پاکستان جب بنا تو دین کی بنیاد پہ بنا تھا، لہٰذا مشرقی پاکستان مغربی پاکستان ایک تھا، لیکن جب وہ دین کی بنیاد درمیان سے ہٹ گئی اور صوبائیت اور قومیت والی بات آ گئی، ہاں جی، تو یہ مطلب بات ہے. تو اللہ پاک نے اس کا انحسان کیا. وہ اللہ بین قلوب لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوب ولکن اللہ بینہم انہ عزیز حکیم. زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اور اللہ نے مسلمانوں کے دل ملا دیا، اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتا تب بھی ان کے دلوں کو نہ ملا سکتا، لیکن اللہ نے ملا دیا. بے شک وہ ہر مشکل پر غالب آنے والا ہے اور مسئلات جاننے والا ہے. تو اب مسلمانوں کی چاہیے کہ اللہ کے اس فضل کی قدر کریں اور سب مل کر اللہ کے دین کی رسی کو، جو ان کی اگانگی کا اصلی رشتہ ہے، مضبوط پکڑے اور باہمی اختلاف پیدا کر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، کیونکہ اس رسی کی مضبوطی اس وقت تک ہے جب تک سب مل کر اس کو پکڑے رہیں. فرمایا واطی اللہ و رسول ولا تنازع فتف شلو و تذہب علی حکم. اور اللہ نے اللہ اور رسول کا کام مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ ایسا ہوگا ہمت ہار دو گے اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. تو انشاءاللہ درود تنجینا پڑھیں گے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ایسی ایک نعت محبت کی میری ہو جائے، ایسی ایک نعت محبت کی میری ہو جائے، جو کہ دل کی میری ظلمت ہے ساری دھو جائے، اور میں آپ پہ دل سے درود یوں بھیجوں، اور میں آپ پہ دل سے درود یوں بھیجوں، دل میرا آپ کی محبت میں تو بس کھو جائے، دل میرا آپ کی محبت میں تو بس کھو جائے، ایسی ایک نعت محبت کی میری ہو جائے، ساتھ سنتوں پہ چلوں آپ کے مجھے اللہ کے، ساتھ سنتوں پہ چلوں آپ کے مجھے اللہ کے، جو محبوبوں کی لڑی ہے اس میں پرو جائے، جو محبوبوں کی لڑی ہے اس میں پرو جائے، ایسی ایک نعت محبت کی میری ہو جائے، آپ کی سیرت کو پڑھوں میں عمل کے واسطے اپنے، آپ کی سیرت کو پڑھوں میں عمل کے واسطے اپنے، محبت سنتوں کی جو کہ دل میں ہو جائے، محبت سنتوں کی جو کہ دل میں بو جائے، ایسی ایک نعت محبت کی میری ہو جائے۔ آمین۔ جلدی شبیر توبہ کر راستے پہ آپ کے تو چل، جلدی شبیر توبہ کر راستے پہ آپ کے تو چل، وقت ضائع نہ کر قسمت نہ تیری سو جائے، وقت ضائع نہ کر قسمت نہ تیری سو جائے، ایسی ایک نعت محبت کی میری ہو جائے، جو کہ دل کی میری ظلمت ہے ساری دھو جائے۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ تن من میرا اب آپ پر فدا ہو یا رسول، تن من میرا اب آپ پر فدا ہو یا رسول، سنت کے مطابق کام ہر میرا ہو یا رسول، اب سینہ میرا ذکر سے ہو جائے منور، اب سینہ میرا ذکر سے ہو جائے منور، اب سینہ میرا ذکر سے ہو جائے منور، اور دل بھی میرا اس سے مجلا ہو یا رسول، تن من میرا اب آپ پر فدا ہو یا رسول، سنت کے مطابق کام ہر میرا ہو یا رسول، میں امتی آپ کا ہوں گناہگار سے احکار، میں امتی آپ کا ہوں گناہگاروں سے احکار، میں امتی آپ کا ہوں گناہگاروں سے آکار، طالب ہوں اب کرم کا آپ کا ہوں یا رسول، تن من میرا اب آپ پہ فدا ہو یا رسول۔ وقت زندگی کا ہم نے تو یوں ہی گوا دیا، وقت زندگی کا ہم نے تو یوں ہی گوا دیا، وقت زندگی کا ہم نے تو یوں ہی گوا دیا، آخر تو میرا ٹھیک ہو گیا ہو یا رسول، آخر تو میرا ٹھیک ہو گیا ہو یا رسول، تن من میرا اب آپ پر فدا ہو یا رسول، سنت کے مطابق کام ہر میرا ہو یا رسول۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کی میں تجدید کروں سامنے آپ کے، توبہ کی میں تجدید کروں سامنے آپ کے، توبہ کی میں تجدید کروں سامنے آپ کے، جو ہو گناہ معاف ہو چکا ہو یا رسول، جو ہو گناہ معاف ہو چکا ہو یا رسول، تن من میرا اب آپ پر فدا ہو یا رسول، سنت کے مطابق کام ہر میرا ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ
خجلت سے آنکھ اٹھ نہیں سکتی شبیر کی، خجلت سے آنکھ اٹھ نہیں سکتی شبیر کی، خجلت سے آنکھ اٹھ نہیں سکتی شبیر کی، اب ختم گناہوں کا سلسلہ ہو یا رسول، اب ختم گناہوں کا سلسلہ ہو یا رسول، تن من میرا اب آپ پر فدا ہو یا رسول، سنت کے مطابق کام ہر میرا ہو یا رسول۔
اس نعت شریف میں ایک خاص بات آپ نے شاید نوٹ کی ہوگی، ایک تو یہ کہ وہاں پر وہاں کے لیے تھا، یعنی وہاں پڑھا ہی ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، یعنی جان لیا ہوگا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا نہیں ہے کسی بھی جگہ پر، یہ نہیں کہ آپ دے دیں، مانگنا صرف اللہ سے ہوتا ہے، یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر شریف میں زندہ ہے اور ہماری بات سنتا ہے جب وہاں پر ہم پڑھتے ہیں، تو یا رسول اس لیے تو اسی کا ہے اس میں، یہ جو ہے نا مطلب ہم، مطلب ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ سے ہم سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مطلب انسان کو حیات ہے کہ چونکہ یہ تو اللہ کے لیے ہے تو مانگنا تو اللہ سے۔ یہی بات میرے ساتھ ہوئی تھی پہلی دفعہ جب حاضر ہوا تھا، تو بالکل ہی زبان گونگ ہو گئی، پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ کیا کروں، ایک تو اتنا اونچا مقام، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملتا ہے نہیں ملتا، اور ایک اللہ پاک کی طرف سے حکم یا کا نام ہے یا کا نستعین، تو اس طرح ہی رہ گیا۔ تو حضرت چونکہ ہمارے ساتھ ہی تھے الحمدللہ، مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت کی خدمت میں بعد میں پیش کیا، حضرت ایسی بات ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، لیکن پھر اللہ پاک نے میرے دل پہ حدیث شریف عبارت فرمائی کہ انما القاسم واللہ یوتی، بے شک میں تقسیم کرنے والے ہوں، اللہ پاک عطا فرمانے والے ہیں۔ تو مجھ سے فرمایا کہ آپ وہاں پر اپنی معروض پیش کر لیا کرے، دونوں سنتے ہیں، اللہ بھی ادھر سن رہے ہیں، ہر جگہ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آپ سے سب بھی سن رہے ہیں، پھر ان کے اوپر چھوڑ دو کہ وہ کیا کریں، تو آپ جو ہے نا اپنا معروض پیش کر لیا۔ تو اس میں آپ نے دیکھا وہ بالکل بات یہی ہے کہ صرف عرضداشت ہے، بس پیش کیا جا رہا ہے، درمیان میں اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ طریقہ ہے وہاں پر محتاط، ہاں جی، اور عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور الحمدللہ وہاں پر بڑی قدردانی ہوتی ہے الحمدللہ، کیونکہ وہاں تو معاملہ بالکل ہی مختلف ہے نا، یعنی وہاں تو دنیائی بات تو ہے ہی نہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا پتہ، ہر جگہ کا پتہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اللہ پاک کھول دیتے، تو اس وجہ سے کوئی چیز انسان چھپا تو سکتا نہیں۔ تو یہ ہے کہ بس عقیدہ کی حفاظت بھی ہو اور محرومی بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ جلدی شروع پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فوز باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ درود شریف سب پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. اصل میں یہ جو ہم چہل حدیث شریف پڑھتے ہیں، یہ زاد السعید کے نام سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع فرمایا تھا، اور یہ پڑھنے کے لیے، اور اللہ پاک نے بھی حکم جو دیا ہے اس آیت شریفہ میں، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس عظیم نبی پہ درود بھیجتے رہتے ہیں. اے مومن، تم بھی ان پہ تمام کے ساتھ درود و سلام بھیجو. تو یہ باقی جو چہل حدیث شریف ہے سب اس کے جواب میں، لہذا جو سارا خود پڑھ لے تو ان کا تو ہو ہی گیا، جواب بھی ہو گیا، اور وہ ایک دفعہ جو پڑھنا واجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سننے کے بعد، وہ بھی ادا ہو گیا، باقی مستحب ہے. لیکن جو صرف سن رہے ہیں ان کے لیے کم از کم ایک دفعہ پڑھنا چاہیے ان کو، تاکہ واجب ادا ہو جائے. یہ اس لیے میں آج کل یہ کہتا ہوں. تو اس میں چونکہ حدیث شریف کی روایت بھی ہے، یہ 40 حدیث شریف ہے، تو حدیث شریف کی سماعت کا ثواب بھی مل جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ درود کی سماعت کا بھی، لیکن ایک دفعہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ واجب ادا ہو جائے. سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وانزل المقدر المقرب عندك، اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عن رضا لا تسخط بعده وابدا، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وسل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وأزواج ذريتي كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواج ذريتي كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ازواج وذريته كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ازواج وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم، وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اتحن على محمد وعلى آل محمد كما تنت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رزقا ولو جزا ولك يدا وآت الوسيلة الفضيلة المقال محمود الذي وعدته وارزقنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جازيت نبيا قومي ورسولا أمتي وصل على جميع أخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيتك كما صليت على إبراهيم وإنك حميد مجيد. اللهم صل لنا اللهم بارك على محمد وعلى آل بيتك كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا صلاة الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات والطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات صلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله. التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة أعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله خير أسماء التحيات الطيبات صلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والنصائح التي لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات الصلوات الملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله الصلوات الصلوات لله الزاكيات لله. السلام علينا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهد الله لا إله إلا الله شهد أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا خير مأمول وأكرم مسؤول على ما علمت من النجاة المقبول من قربات عند الله وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم الدبر والقبول وانشعبت الفروع من الرسول ثم نسأل بما سنقول ومن السؤال منك القبول. اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو فقير أغنيته أو غني أفقرته أو ضال هديته. وأسألك باسمك الذي ودعته على الأرض فاستقرت ولا السماوات فاستقلت ولا الجبال فرست. وأسألك باسمك الذي استقر بعرشك. وأسألك باسمك الطاهر المطهر المنزل في كتابك من لدنك. باسمك الذي ودعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلمه بعزمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقنا القرآن العظيم وتخلطه بلحمي ودمي وسمي وبصري وتستمن بجسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تؤمننا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتكنا صدرك ولا تجلنا من الغافلين. اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروج من الدنيا إلى رحمتك يا من يكفي كل أحد ولا يكفي منه أحد يا أحد من لا أحد له ويا سند من لا سند له انقطع الرجاء إلا منك من نجني مما أنا عليه فيه وأني على ما أنا عليه مما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك آمين. اللهم اخلصني بعينك التي لا تنام وكنفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي. فكم من نعمة أنعمت بها علي كللك بها شكري وكم من بلية ابتليتني بها كللك بها صبري. فيا من كلل عند نعمة شكري فلم يحرمني ويا من كلل عند بلية صبري فلم يخذلني ويا من راني خطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى أبدا أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد بقدر في نور الأداء والجبابرة. اللهم إني على دينك على دين اللهم إني على ديني بالدنيا والآخرة بالتقوى واحفظني فيما غبت منه عنه ولا تكلني إلى نفسي فيما هدرت يا من لا تضر الذنوب ولا تنقص المغفرة وهب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل سريرتي خير من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. اللهم نسلك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والبلد غير الضال ولا مذل. اللهم اجعلني من عبادك المنتخبين الغر المهجلين الوفد المتقبلين. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بأتاك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالد مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى لدون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائل إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل فترة كل طرفة عين النفس عين وتنفس كل نفس. اللهم اقبل بقلبي إلى دينك واحفظ من ورائنا برحمتك. اللهم ثبتني أنا ذل واهدني أنا ذل. اللهم كما حلت بيني وبين قلبي فحل بيني وبين الشيطان عملي. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غنانا في أنفسنا واجعل رغبتنا من فيما عندك. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى. اللهم ابتليتني بهم الرخاء وشدد فمسكني بسنة الحق وشيرة الإسلام. اللهم إني أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها وشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا الخيرة في جميع ما يكون في الخيرة ولجميع ما يسر الأمور كلها لها بمأسور يا كريم. اللهم فالق الأسباب جعل الليل سكنا والشمس القمر حسبانا كمين الجهاد في سبيلك. اللهم لك الحمد في بلائك وسنيك على نفسك على خلقك ولك الحمد في بلائك وسنيك على أهل بيوتنا ولك الحمد في بلائك وسنيك على أنفسنا خاصة ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافات ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أهل التقوى والمغفرة. اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أرزق من خلي ما كرهنا ترياني وقلبه يرعاني راحسة دفنها والرأسية أذاها. اللهم إني أرزق من بوس والتبوس. اللهم إني أرزق من إبليس وجنودي. اللهم إني أرزق من فتاة النساء. اللهم إني أرزق من تسوداني ويوجك يوم القيامة. اللهم إني أرزق من كل عمل يخزيني وأرزق من كل سهم يوزيني وأرزق من كل عمل يلهيني وأرزق من كل فقر يسيني وأرزق من كل غنى يطغيني. اللهم إني أرزق موت الهم وأرزق موت الغم وتقبل هذه دعواتي فيك محمد أشرف علي وعبد واسم محمد المصطفى ومحمد علي محمد شفيع ومن عبد الماجد مولانا محمد أشرف سليماني ومولانا محمد زكريا وصفي محمد إقبال مدني و وسيد علی شاہ و سید تحسین الحق و سید تنظیم الحق رحمۃ اللہ علیہم و جمیل متعلقینہ وفی حق ابائے ممات مجمن المنات و صلی اللہ تعالیٰ سید الکائنات وکر مخلوقات صلاۃ تصبق الحت رب نات قبل مینا نقن تسم العلیم و طب علیہ نقن طواب الرحیم سبحان رب رب العزت مصبون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمۃ کرم